اب سمجھنا چاہیے کہ اب یا باپ کا لفظ جس کو ناحق بے ادبی کی راہ سے عیسائی نادان خدا تعالیٰ پر اطلاق کرتے ہیں لغات مشترکہ میں سے ہے، یعنی ان عربی لفظوں میں سے ہے جو تمام ان زبانوں میں پائے جاتے ہیں جو عربی کی شاخیں ہیں اور تھوڑے تغیر و تبدل سے ان میں موجود ہیں۔ چنانچہ در حقیقت فادر اور پتا اور باپ اور پدر وغیرہ اسی عربی لفظ کی خراب شدہ صورتیں ہیں جس کو ہم انشاءاللہ اپنے محل پر بیان کریں گے، اور لغت کی روح سے یہ لفظ چار مادوں کے لحاظ سے بنایا گیا ہے۔ ایک ابا سے، کیونکہ ابا اس پانی کو کہتے ہیں جو ختم نہ ہو، کیونکہ نطفہ کا پانی مدت دراز تک مرد میں پیدا ہوتا رہتا ہے اور اسی پانی سے حکیم ذوالجلال بچہ پیدا کرتا ہے، اس لیے اس پانی کا منبع اب کے نام سے موسوم ہوا، اور اسی لحاظ سے عرب کے لوگ عورت کی شرمگاہ کو بھی ابو دارس کہتے ہیں، اور دارس حیض کا نام ہے یعنی حیض کا باپ، کیونکہ حیض بھی ایک مدت دراز تک منقطع نہیں ہوتا، اس لیے اس کو بھی بطریق مجاز ایک پانی تصور کر کے عورت کی شرمگاہ کا نام ابو دارس رکھا گیا ہے، گویا وہ بھی ایک کنواں ہے جس کا پانی منقطع نہیں ہوتا۔ اور دوسرے ابا کے لفظ سے نکالا گیا ہے، کیونکہ ابا کے معنی لغت میں رک جانے اور بس کر جانے کے بھی ہیں، کیونکہ اس کام میں نر جو باپ کہلاتا ہے صرف نطفہ ڈالنے پر بس کر جاتا ہے اور آگے اس کا کوئی کام نہیں، بلکہ ام جس کے معنی اب کی نسبت بہت وسیع ہے اپنے رحم میں اس نطفے کو لیتی ہے اور اسی کے خون سے وہ نطفہ پرورش پاتا ہے، بس اب کی وجہ تسمیہ میں یہ امر بھی ملحوظ ہے۔ تیسرے ابا کے لفظ سے مشتق ہے، کیونکہ ابا سرکنڈے کو کہتے ہیں، کیونکہ نر کا عضو تناسل سرکنڈے سے مشابہت رکھتا ہے، اس لیے اس کا نام اب یعنی باپ ہوا۔ چوتھے ابا کے لفظ سے جو سکوت اشتہا کو کہتے ہیں، کیونکہ فراغت کے بعد مرد کی خواہش منقطع ہو جاتی ہے، اس لیے یہ جزو بھی وجہ تسمیہ اب میں ماخوذ ہے۔ غرض یہ چار جزو ہیں جو اس قانون قدرت میں پائی جاتی ہیں جو باپ کے متعلق ہے، لہذا انہی کی بنا پر اب کا نام اب رکھا گیا، اور جبکہ اب کا وجہ تسمیہ معلوم ہو چکا تو دوسری زبانوں میں جو اس کے عوض میں نام بولا جاتا ہے، جیسا کہ باپ یا فادر یا پدر یا پتا وغیرہ، ان کی وجوہ تسمیہ بھی ساتھ ہی معلوم ہو گئیں، کیونکہ وہ سب اسی زبان سے نکلی ہیں اور وہ الفاظ بھی در حقیقت عربی بگڑی ہوئی ہے۔ اب ذرا شرم اور حیا سے سوچنا چاہیے کہ کیا ایسا لفظ جس کی وجوہ تسمیہ یہ ہیں خدا تعالیٰ پر اطلاق کر سکتے ہیں؟ اور اگر یہ سوال ہو کہ پھر پہلی کتابوں نے کیوں اطلاق کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو وہ تمام کتابیں محرف و مبدل ہیں، اور ان کا ایسا بیان جو حق اور حقیقت کے برخلاف ہے ہرگز پذیرائی کے لائق نہیں، کیونکہ اب وہ کتابیں ایک گندے کیچڑ کی طرح ہیں جس سے پاک طبع انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر فرض بھی کر لیں کہ توریت میں بعض جگہ ایسے لفظ موجود تھے، تو ممکن ہے کہ ان کے اور بھی معنی ہوں جو باپ کے معنی سے بالکل مخالف ہوں، کیونکہ الفاظ کے معنوں میں وسعت ہوا کرتی ہے۔ پھر اگر قبول بھی کریں کہ اس لغت کے ایک ہی معنی ہیں، تو اس وقت یہ جواب ہو سکتا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل اور بعد میں ان کی اور شاخیں اس زمانے میں نہایت تنزل کی حالت میں تھیں اور وحشیوں کی طرح وہ زندگی بسر کرتی تھیں اور اس پاک اور کامل معنی کو نہیں سمجھتی تھیں جو رب کے مفہوم میں ہے، اس لیے الہام الہی نے ان کی پست حالت کے موافق ایسے لفظوں سے ان کو سمجھایا جن کو وہ بخوبی سمجھ سکتے تھے۔ اور اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسا کہ توریت میں عالم معاد کی اچھی طرح تصویر نہیں کی گئی اور دنیا کے آراموں کی تمہ دی گئی اور دنیا کی آفتوں سے ڈرایا گیا، کیونکہ اس وقت وہ قوم عالم معاد کی تفاصیل کو سمجھ نہیں سکتی تھیں۔ بس جیسا کہ اس اجمال کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک قوم قیامت کی منکر یہود میں پیدا ہو گئی، ایسا ہی باپ کے لفظ کا آخرکار یہ نتیجہ ہوا کہ ایک نادان قوم یعنی عیسائیوں نے ایک عاجز بندے کو خدا بنا دیا، مگر یہ تمام محاورات تنزل کے طور پر تھے، کیونکہ ان کتابوں کی تعلیم محدود تھی اور خدا تعالیٰ کے علم میں وہ تمام تعلیمیں جلد منسوخ ہونے والی تھیں، اس لیے ایسے محاورات ایک سفلا اور پست خیال قوم کے لیے جائز رکھے گئے۔ اور پھر جب وہ کتاب دنیا میں آئی جو حقیقی نور دکھلاتی ہے، تو اس روشنی کی کچھ حاجت نہ رہی جو تاریکی سے ملی ہوئی تھی، اور زمانہ اپنی اصلی حالت کی طرف رجوع کر آیا، اور تمام الفاظ اپنی اصلی حقیقت پر آ گئے۔ یہی بھید تھا کہ قرآن کریم بلاغت و فصاحت کا اعجاز لے کر آیا، کیونکہ دنیا کو سخت حاجت تھی کہ زبان کی اصل وضع کا علم حاصل ہو۔ بس قرآن کریم نے ہر یک لفظ کو اس کے محل پر رکھ کر دکھلا دیا اور بلاغت اور فصاحت کو ایسے طور سے کھول دیا کہ وہ بلاغت اور فصاحت دین کی دو آنکھیں بن گئیں۔ پہلی قومیں اس بات سے بہت ہی غفلت میں رہیں کہ وہ زبان کو دینی اسرار کے حل کرنے کی خادم بناتی، لیکن وہ اس میں بے اختیار اور مجبور بھی تھیں، کیونکہ ان کے پاس صرف بگڑی ہوئی اور خراب حالت کی زبانیں تھیں جو مفردات اور اسماء کی وجوہ تسمیہ بیان کرنے میں گونگی تھیں۔ مفردات کا کچھ نظام نہ تھا، اطراد مواد کا کچھ بھی سرمایہ نہ تھا، ایک گری ہوئی عمارت کی طرح اینٹیں پڑی تھیں جن کی ترتیب طبی کا کوئی بھی نشان باقی نہ تھا۔ بس ان کو ایسی نالائق زبانیں کیوں کر الہیات میں مدد دے سکتی تھیں، اس لیے وہ تمام قومیں ہلاک ہو گئیں۔ پھر قرآن کریم ایک ایسی کامل زبان میں نازل ہوا جس میں یہ سارا سامان نظام موجود تھا، اس لیے دین اسلام بگڑنے سے محفوظ رہا اور خدا قادر کی جگہ مخلوق نے نہیں لی۔ اب اس کے بعد اگرچہ ہمارا ارادہ تھا کہ چند اور کلمات کی بھی تشریح کی جائے اور دکھلایا جائے کہ عربی کے مفردات کس قدر حقائق عالیہ اپنے اندر رکھتے ہیں، مگر افسوس کہ طول کے خوف سے بالفعل ہم اس مضمون کو اسی جگہ چھوڑتے ہیں۔ لیکن یہ 300 لفظ جو ہم لکھ چکے ہیں، یہ اسی غرض سے لکھے گئے ہیں تا ہمارے مخالف بھی ایسی ہی عبارتیں اپنی اپنی زبانوں میں بنا کر، مثلا ایسا ہی خطبہ اور اس کے بعد ایسی ہی تمہید کلمات مفردہ میں ہم کو لکھ کر دکھلاویں، تا ہم بھی دیکھیں کہ ان کے پاس کس قدر مفردات ہیں اور وہ اپنے مفردات کو کسی امر کے بیان میں کہاں تک نبھا سکتے ہیں اور مفردات کا نظام اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ یوں ہی لاف و گزاف ہے۔ اس جگہ ہم میکس ملر کے بعد شبہات اور وساوس کو بھی دور کرنا قرین مصلحت سمجھتے ہیں، جو اس نے اپنی کتاب لیکچر جلد اول علم اللسان کی بحث کے نیچے لکھے ہیں، چنانچہ بطرز قولہ و اقول کے ذیل میں تحریر ہیں۔ قولہ، ترقی علم کے موانعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض قوموں نے دوسری قوموں کو استخفاف اور تحقیر کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے ان کی نسبت حقارت آمیز القاب تراشے، اس لیے وہ ان محقر قوموں کی لغات کے سیکھنے سے قاصر رہے، اور جب تک یہ الفاظ جنگلی اور عجمی کہنے کے انسان کی لغات اور فرہنگ سے نہ نکالے گئے اور بجائے اس کے لفظ برادر قائم نہ ہوا، ایسا ہی جب تک تمام قوموں کا یہ استحقاق تسلیم نہ کیا گیا کہ وہ ایک ہی نوع یا جنس کے ہیں، اس وقت تک ہمارے اس علم اللسان کا آغاز نہ ہوا۔ اقول، صاحب راقم کی اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل ان کو اہل عرب پر اعتراض ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ عرب کے لوگ جو دوسری زبان والوں کو عجمی بولتے ہیں، یہ لفظ محض بخل اور تعصب کی راہ سے دوسری قوموں کی تحقیر کے غرض سے تراشا گیا ہے، لیکن یہ غلطی محض اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ ان کی عیسائیت کا بخل ان کو اس بات کی دریافت سے مانے ہوا کہ آیا عجم اور عرب کا لفظ انسان کی طرف سے یا خدا تعالی کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اپنی کتاب میں خود اقرار کر چکے ہیں کہ مفردات زبان کا اپنی طرف سے بنا لینا کسی انسان کا کام نہیں۔ اب ہم ان پر اور ان کے ہم خیالوں پر واضح کرتے ہیں کہ زبان عرب میں دو لفظ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل پر واقع ہیں، ایک تو عرب جس کے معنی فصیح اور بلیغ کے ہیں، اور دوسرا عجم جو اس کے مقابل پر واقع ہے جس کے معنی غیر فصیح اور بستہ زبان ہے۔ اگر میکس ملر صاحب کے خیال میں یہ دو لفظ قدیم نہیں ہیں اور اسلام نے ہی بخل کے راہ سے ان کو ایجاد کیا ہے، تو ان کو ان لفظوں کا نشان دینا چاہیے جو ان کی رائے میں اصلی لفظ تھے، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ کسی قوم کا قدیم سے کوئی بھی نام نہ ہو، اور جب قدیم ماننا پڑا تو ثابت ہوا کہ یہ انسانی بناوٹ نہیں بلکہ وہ قادر عالم الغیب جس نے مختلف استعدادوں کے ساتھ انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس نے مختلف لیاقتوں کے لحاظ سے یہ دو نام آپ مقرر کر دیے ہیں۔ پھر دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ اگر یہ دو نام عرب اور عجم کسی انسان نے محض تعصب اور تحقیر کے لحاظ سے آپ ہی گھڑ لیے ہیں، تو بلا شبہ یہ واقعات کے برخلاف ہوں گے اور محض دروغ بے فروغ ہوگا، لیکن ہم اس کتاب میں ثابت کر چکے ہیں کہ عرب کا لفظ در حقیقت اسم با مسمہ ہے، اور واقعی طور پر یہ بات سچ ہے یہ زبان عربی اپنے نظام مفردات اور لطافت ترکیب اور دیگر عجائب و غرائب کے لحاظ سے ایسے اعلیٰ مقام کے مرتبے پر ہے کہ یہی کہنا پڑتا ہے کہ دوسری زبانیں اس کے مقابل پر گونگے کی طرح ہیں۔ اور نہ صرف یہی بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری تمام زبانیں جمادات کی طرح بے حس و حرکت پڑی ہیں اور اطراد مواد کی حرکت ایسی ان سے مفقود ہے کہ گویا وہ بالکل بے جان ہیں، تو ہمیں بمجبوری یہ ماننا پڑتا ہے کہ در حقیقت وہ زبانیں نہایت تنزل کی حالت میں ہیں۔ اور عربی زبان میں یہ بات نہایت نرم لفظوں میں کہی گئی ہے کہ عرب کے مقابل کے لوگوں کا نام عجم ہے، ورنہ اس نام کا استحقاق بھی ان زبانوں اور ان لوگوں کو حاصل نہ تھا۔ اور اگر ٹھیک ٹھیک ان کے تنزل کا حال ظاہر کیا جاتا تو یہ لفظ نہایت موزوں تھا کہ ان زبانوں کا نام مردہ زبانیں رکھا جاتا۔ بہرحال اب ہم اس مقدمے کو صرف دعوے کی صورت میں پیش نہیں کرتے، ہم نے اس جھگڑے کے طے کے لیے 5,000 روپے کا اشتہار اس کتاب کے ساتھ شائع کیا ہے۔ بس اگر کوئی اس بیان کا مکذب ہے، میکس ملر ہوں یا کوئی اور ہو، تو ان کے لیے سیدھی رائے یہی ہے کہ وہ اپنی اسلاف و گزاف کو دلائل شافیہ کے ساتھ ثابت کر کے دکھلاویں اور 5,000 روپے نقد ہم سے لے لیں۔ اور ہمیں میکس مولر صاحب پر نہایت افسوس ہے کہ انہوں نے عیسائی کہلا کر اپنی کتب مقدسہ کے برخلاف اعتراض پیش کر دیا ہے، کیونکہ ان کی مقدس کتابوں نے عرب کے نام کو عرب کے لفظ سے ہی بیان کیا ہے۔ دیکھو یسعیاہ 21 باب، النبوہ فی العرب۔ کیا ان کو اس جوش تعصب کے وقت انجیل بھی یاد نہ رہی؟ رسولوں کے اعمال کو دیکھیں کہ ان کے خدا نے عرب کے لفظ کو عرب کے نام سے ہی یاد کیا ہے۔ بس جبکہ ان کی مقدس کتابیں بھی عرب کے لفظ کی وہ عزت بحال رکھتی ہیں جس کے مقابل پر عجم واقع ہے، تو بڑا افسوس ہے کہ انہوں نے عیسائی کہلا کر اس نام کی عزت کو قبول کرنا ناگوار سمجھا ہے، اور نیز مقابل کے نام کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ان کی مقدس کتابوں نے عرب کے اس پاک مفہوم کو تصدیق کر لیا ہے، تبھی تو عرب کو عرب کے نام سے ہی جو فصاحت کی خصوصیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جا بجا موسوم کیا ہے۔ چنانچہ انجیل کے وجود سے پہلے بائبل میں بھی جا بجا عرب کا لفظ موجود ہے، اور جن نبیوں نے عرب کے بارے میں نبوت کی ہے انہوں نے عرب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر عرب کا لفظ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تو لازم آئے گا کہ انجیل اور تمام وہ کتابیں جو کتب مقدسہ کہلاتی ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، تو اس صورت میں اس بخل کی وجہ سے ان تمام کتابوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ قولو، میرے نزدیک واقعی آغاز علم اللسان کا پینتیکوست کے پہلے روز سے ہوا۔ اقول، چونکہ رسولوں کے اعمال میں حواریوں کا طرح طرح کی بولی بولنا لکھا ہے، اس لیے میکس مولر صاحب اس سے یہ حجت پکڑتے ہیں کہ بولیوں کی تحقیق کی بنا عیسائی مذہب نے ڈالی ہے۔ اب اہل نظر سوچیں کہ صاحب راقم ایسے بے اصل کلمات کے ساتھ کس قدر تعصب سے کام لے رہے ہیں۔ یہ بات سوچنے کے لائق ہے کہ اعمال کے دوسرے باب میں اس بات کی تصریح ہے کہ حواریوں نے اس روز وہی بولیاں بولیں جو یروشلم کے یہودی بولتے تھے۔ یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے اس وقت چینی زبان یا سنسکرت یا جاپان کی بولی میں باتیں کرنا شروع کر دیا تھا، بلکہ صاف لکھا ہے کہ ان تمام بولیوں کو یہودی سمجھتے تھے، کیونکہ یروشلم میں وہ سب بولیاں بولی جاتی تھیں۔ بس اس صورت میں حواریوں کی کرامات کیا ہوئی؟ بلکہ ایسی باتوں کا اس زمانے میں پیش کرنا قابل شرم ہے۔ کیا ممکن نہیں کہ وہ بولیاں جو اسی شہر میں حواریوں کی قوم اور برادری میں بکثرت مستعمل تھیں حواریوں کو بھی یاد ہوں، جبکہ ایک ہی قوم، ایک ہی شہر، ایک ہی برادری تھی، اور تمدن کا سلسلہ چاہتا تھا کہ بوجہ رشتہ اور تعلق اور دن رات کی ملاقاتوں اور معاملات کے بعض کی بولیوں سے واقف ہو جائیں۔ تو اس بات میں کون سا استباد ہے کہ حواری بھی اپنے عزیز بھائیوں کی بولیوں سے واقف ہوں؟ بس ایسی کرامت اس کرامت سے کچھ زیادہ معلوم نہیں ہوتی کہ جو لاہور کے سادھو بھی دکھلا دیا کرتے ہیں۔ ہاں، اگر میکس مولر یہ لکھتے کہ علم اللسان کا آغاز مسیح کے جانی دشمنوں سے ہوا ہے اور انہوں نے اول اول یہ بنا ڈالی تو یہ بات بظاہر سچی معلوم ہو سکتی تھی، کیونکہ اعمال کے اسی باب میں اس بات کا اقرار ہے کہ یہود اسی شہر میں جہاں حواری رہتے تھے مدت دراز سے یہی بولیاں بولتے تھے، سو تقدم یہود کو ثابت ہوا، اور حواریوں کو اس قدر عزت دینا غنیمت ہے کہ یہ گمان کریں کہ شعبدہ بازوں کی طرح یہ ناکارے نہیں تھے، بلکہ یہ بولیاں اپنی برادری سے انہوں نے سیکھ لی تھیں، کیونکہ انہی میں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ اور اصل بات یہ ہے کہ بولیوں کی تحقیق کی طرف توجہ دلانے والا بجز قرآن کریم کے اور کوئی دنیا میں ظاہر نہیں ہوا۔ اسی پاک کلام نے یہ فرمایا، وَمِن آیاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ، الروم 23۔ یعنی خدا تعالیٰ کی ہستی اور توحید کے نشانوں میں سے زمین آسمان کا پیدا کرنا بولیوں اور رنگوں کا اختلاف ہے۔ در حقیقت خدا شناسی کے لیے یہ بڑے نشان ہیں، مگر ان کے لیے جو اہل علم ہیں۔ اب دیکھو کہ کس قدر تحقیق السنہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس کو خدا شناسی کا مدار ٹھہرا دیا ہے۔ کیا کوئی ایسی آیت انجیل میں بھی موجود ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہرگز نہیں، پس جائے شرم ہے۔